بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب لہوف کا پارٹ ٹو کاشانہ بصیرت کے سامعین کی خدمت میں حاضر ہے، صفحہ نمبر 27، مسلم ہانی کی پناہ میں۔ مسلم بن عقیل نے جب یہ خبر سنی تو خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں ابن زیاد کو آپ کے کوفے میں موجود ہونے کی خبر نہ ہو اور وہ آپ کے لیے کوئی مزاحمت ایجاد نہ کر دے۔ اسی وجہ سے آپ نے مختار کے گھر کو چھوڑ دیا اور ہانی بن عروا کے گھر میں پناہ لی۔ اس کے بعد شیعہ ہانی کے گھر کثرت سے آنے جانے لگے۔ ابن زیاد نے اپنے جاسوس لگا رکھے تھے تاکہ وہ مسلم کی جائے پناہ کا پتہ لگا سکیں۔ جیسے ہی اسے علم ہوا کہ مسلم ہانی کے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں تو اس نے محمد بن اشعث، اسما بن خواجہ اور عمر ابن حجاج کو طلب کیا اور کہا، کیوں ہانی میرے دیدار کے لیے نہیں آئے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، میں نے سنا ہے کہ وہ صحت یاب ہو گئے ہیں اور اپنے مہمان سرا میں بیٹھے ہیں، اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ وہ بیمار ہیں تو میں ان کی عیادت کے لیے جاؤں، لیکن تم لوگ جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ ہمارے حق کو ضائع نہ کریں اور ہماری ملاقات کے لیے آئیں۔ وہ تین افراد رات کے وقت ہانی کے گھر گئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ تم امیر کی ملاقات کے لیے نہیں آئے، بہر صورت اس نے تمہاری احوال پرسی کی ہے اور کہا ہے کہ اگر مجھے ان کے مریض ہونے کا علم ہو جائے تو میں اس کی عیادت کے لیے جاؤں۔ ہانی نے کہا، بیماری ہی میرے نہ آنے کی وجہ تھی۔ تو انہوں نے کہا، ابن زیاد کو یہ خبر ملی ہے کہ آپ اپنے مہمان سرا میں پر بیٹھتے ہیں اور اس کی ملاقات کے لیے نہیں آئے، وہ ناراض ہو رہا ہے، آپ جیسی مقدس شخصیت اپنے قبیلے کے سردار ہیں، اس کا اسی طرح لاپرواہی کا برتاؤ کرنا اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے، ہمارے ساتھ سوار ہو کر اس کی ملاقات کو چلیں۔ تو ہانی نے اپنا لباس بدلا اور اپنے خچر پر سوار ہو کر ان کے ہمراہ ہو لیے۔ جیسے ہی وہ دارالعمارہ کے نزدیک پہنچے تو ایسا محسوس کیا کہ جیسے کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ اس خوف کا بیان اس نے حسان بن خارجہ سے پوچھا، اے بھتیجے، خدا کی قسم میں اس مرد یعنی ابن زیاد سے خائف ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا، اے چچا جان، خدا کی قسم مجھے آپ کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہے، آپ یہ فکر اپنے ذہن سے نکال دیں۔ لیکن حسان کو یہ علم نہیں تھا کہ ابن زیاد نے ہانی کو کس طرح طلب کیا ہے۔ ہانی اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ابن زیاد کے پاس پہنچے، جب عبید اللہ کی نگاہ ہانی پر پڑی تو اس نے کہا، وہ شخص جو تمہارے ساتھ خیانت کر رہا ہے وہ خود تمہارے پاس آ گیا ہے۔ پھر اس نے شریع کی طرف کی رخ کیا جو کہ اس کے نزدیک بیٹھا ہوا تھا اور ہانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عمر بن معدی کرب زبیدی کا یہ شعر پڑھا، ارید و حیات ہو و یرید و قتلی غدیر کا من خلیہ کا انمراد۔ ابن زیاد کا ہانی کی طرف اشارہ کرنے کا مقصد اور شعر پڑھنے کی غرض یہ تھی کہ میں تو ہانی کی زندگی چاہتا ہوں لیکن وہ اپنے گھر میں میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ ہانی نے کہا، اے امیر، آپ کی اس بات کا کیا مقصد ہے؟ کہا، اے ہانی، خاموش رہو، یہ کیسے اقدامات ہیں کہ جو تم اپنے گھر میں بیٹھ کر امیر المومنین اور مسلمانوں کے خلاف انجام دے رہے ہو؟ مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں بٹھا رکھا ہے اور اپنے گھر کے ارد گرد اس کے لیے اسلحہ اور جنگی سپاہی جمع کر رکھے ہیں اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں اس سے بے خبر ہوں؟ ہانی نے جواب دیا، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ ابن زیاد نے کہا، تم نے ایسا کیا ہے؟ دوبارہ ہانی نے کہا، میں نے یہ کام نہیں کیا۔ ابن زیاد نے کہا، میرے غلام معقل کو میرے پاس بلاؤ۔ معقل ابن زیاد کا جاسوس تھا جو کہ مسلم اور ان کے ساتھیوں کے متعلق خبریں دیتا اور ان کے رازوں کو حاصل کرتا تھا۔ معقل آیا اور ابن زیاد کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ہانی کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جاسوس تھا۔ ہانی نے کہا، اے امیر، خدا کی قسم میں نے مسلم کو اپنے گھر پر دعوت نہیں دی، وہ خود پناہ لینے کے لیے آئے تو میں نے بھی ان کو رد نہ کیا اور انہیں پناہ دی، اس وجہ سے میرا یہ وظیفہ ہے کہ میں ان کی حفاظت کروں اور ان کو اپنا مہمان رکھوں، اور اب جب کہ تم اس سے آگاہ ہو گئے ہو تو مجھے اجازت دو تاکہ میں ان سے کہوں کہ وہ میرا گھر چھوڑ دیں اور جہاں چاہیں چلے جائیں۔ تاکہ میں اپنی ضیافت کے وظیفے سے بری الذمہ ہو جاؤں۔ ابن زیاد نے کہا، خدا کی قسم، جب تک تم مسلم کو ہمارے سامنے حاضر نہیں کرتے ہرگز یہاں سے نہیں جا سکتے۔ ہانی نے جواب دیا، میں ہرگز ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، کیا اپنے مہمان کو تمہارے حوالے کروں تاکہ تم اسے قتل کر دو؟ ابن زیاد نے کہا، خدا کی قسم، تم کو اسے ضرور میرے حوالے کرنا پڑے گا۔ ہانی نے جواب دیا، خدا کی قسم، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب ان کے مابین گفتگو طویل ہو گئی تو مسلم بن عمر باہلی نے کہا، اے امیر، مجھے اجازت دو تاکہ میں ہانی سے تنہائی میں بات کروں۔ وہ کھڑا ہوا اور دارالعمارہ میں ایک طرف لے گیا۔ ابن زیاد ان سے اتنا قریب تھا کہ ان کو دیکھ رہا تھا اور ان کے مابین جو گفتگو ہو رہی تھی اس کو سن رہا تھا۔ مسلم نے کہا، اے ہانی، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالو اور اپنے قبیلے کو مصیبت میں مبتلا نہ کرو۔ خدا کی قسم، میں تم کو موت سے نجات دلاؤں گا۔ مسلم بن عقیل ان لوگوں کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ ان کو قتل نہیں کریں گے اور ان کو کسی قسم کا نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے۔ ان کو لے آؤ اور یہ کام ذلت اور رسوائی کا باعث نہیں ہوگا۔ چونکہ آپ اس کو امیر کے حوالے کر رہے ہیں تو امیر کے حوالے کرنا کوئی عیب نہیں ہے۔ ہانی نے کہا، خدا کی قسم، یہ کام میرے لیے باعث رسوائی ہے۔ وہ شخص جو میری پناہ میں ہے اور میرا مہمان ہے اور پیغمبر اسلام کے فرزند کا نمائندہ ہے، میں اسے دشمن کے سپرد کیسے کروں؟ خدا کی قسم، اگر کوئی بھی میری مدد نہ کرے اور میں تنہا رہ جاؤں، تب بھی میں ان کو ابن زیاد کے حوالے نہیں کروں گا، چاہے مجھے ان سے پہلے قتل کیا جائے۔ مسلم بن عامر نے قسمیں دینا شروع کیں، لیکن ہانی کہتے رہے کہ خدا کی قسم، میں ان کو ابن زیاد کے سپرد نہیں کروں گا۔ ابن زیاد نے یہ بات سنی تو کہا، اے میرے قریب، اسے میرے قریب لے آؤ۔ ہانی کو اس کے نزدیک لایا گیا تو اس نے کہا، خدا کی قسم، تمہیں مسلم بن عقیل کو حاضر کرنا پڑے گا، ورنہ تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ ہانی نے کہا، اگر تم ایسا کرو گے تو یاد رکھو کہ تم اپنے گھر کے ارد گرد تلواریں دیکھو گے۔ ابن زیاد نے حقارت کے ساتھ کہا، تمہاری یہ جرأت، ہمیں تلواروں سے ڈرانا چاہتے ہو؟ اور ہانی یہ خیال کر رہے تھے کہ آپ کے قبیلے والے آپ کی آواز سن رہے ہیں۔ عبید اللہ نے کہا، اسے میرے نزدیک لاؤ۔ اس کے نزدیک لے گئے تو اس نے چھڑی سے ہانی کے منہ ناک اور پیشانی پر مارنا شروع کیا، اور اس قدر ناک پر مارا کہ وہ ٹوٹ گئی اور خون آپ کے لباس پر بہنا شروع ہو گیا۔ آپ کے چہرے اور پیشانی کا گوشت آپ کی داڑھی پر آویزہ ہونے لگا، یہاں تک کہ چھڑی بھی ٹوٹ گئی۔ ہانی نے جھپٹ کر اس کے ایک سپاہی سے تلوار چھین لی، لیکن ویسے ہی ایک سپاہی نے ان کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے لیا، اور ابن زیاد نے بلند آواز سے پکارا، اسے گرفتار کرو۔ وہ ہانی کو گھسیٹتے ہوئے دارالعمارہ کے ایک کمرے میں لے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ ابن زیاد کے حکم سے آپ کی حفاظت کے لیے کچھ سپاہی مقرر کر دیے گئے۔ اسی وقت اسما بن خارجہ، یا ایک قول کے مطابق حسان بن اسما، اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا، اے امیر، تم نے ہم کو حکم دیا کہ ہانی کو تمہارے پاس لے آئیں، اور جب ہم ان کو تمہارے پاس لائے تو تم نے ان کا منہ توڑ دیا اور ان کی داڑھی کو خون سے رنگین کر دیا، اور یہ گمان کرتے ہو کہ اس کو قتل کر دو گے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے غضبناک ہو کر کہا کہ تم بھی ہمارے پاس ہو، اور پھر حکم دیا کہ اس کو اتنا مارو کہ یہ خاموش ہو جائے۔ پھر اس کو باندھ کر دارالعمارہ کے ایک گوشے میں قید کر دیا گیا۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا کہ اسے ہانی کی وہ بات یاد آئی جو اس نے دارالعمارہ میں داخل ہونے سے پہلے کی تھی۔ جیسے ہی عمر بن حجاج نے کہ جس کی بیٹی ہانی کی بیوی تھی، اسے ہانی کے قتل ہونے کی خبر پہنچی تو وہ اپنے تمام قبیلے والوں کے ساتھ آئے اور دارالعمارہ کا محاصرہ کر لیا، اور آواز دی کہ میں عمر بن حجاج ہوں، اور میرے ساتھ قبیلہ یہ مزہج کے بزرگان ہیں۔ ہم نے نہ تو بادشاہ کی اطاعت سے روگردانی کی ہے اور نہ تو مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہوئے ہیں، بلکہ سنا ہے کہ تم نے ہمارے قبیلے کے سردار ہانی کو قتل کر دیا ہے۔ ابن زیاد ان کے اس طرح اکٹھا ہونے اور ان کی گفتگو سے آگاہ ہوا تو اس نے قاضی شریح کو حکم دیا کہ جاؤ، ہانی کو دیکھو اور اس کے قبیلے والوں کو ہانی کے زندہ ہونے کی اطلاع دو۔ شریح گیا اور اس نے کہا کہ ہانی کو قتل نہیں کیا گیا، تو قبیلہ مزہج والے اس کی خبر پر راضی ہو کر واپس چلے گئے۔ مسلم بن عقیل کا قیام۔ جب ہانی کے قتل ہونے کی خبر مسلم بن عقیل کو پہنچی تو مسلم بن عقیل اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ، جو کہ ان کی بیعت کر چکے تھے، ابن زیاد سے جنگ کے لیے گھر سے باہر نکل آئے۔ ابن زیاد نے دارالعمارہ میں پناہ لی اور اس کے دروازے بند کر دیے، اور اس کے بعد ابن زیاد کے ساتھیوں اور مسلم بن عقیل کے ساتھیوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی، اور وہ افراد جو ابن زیاد کے ساتھ دارالعمارہ میں تھے وہ دارالعمارہ کی چھت پر گئے اور انہوں نے مسلم بن عقیل کے ساتھیوں کو شام سے آنے والی فوجوں کی دھمکی دینا شروع کی۔ اس طرح جنگ لڑتے ہوئے رات ہو گئی۔ مسلم بن عقیل کے ساتھی رفتہ رفتہ منتشر ہونے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم کیوں خواہ مخواہ خود کو فتنے کی آگ میں ڈالیں، بہتر یہی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں اور مسلم اور ابن زیاد کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، یہاں تک کہ خدا ان کے درمیان اصلاح کر دے۔ یہ کہہ کر تمام لوگ چلے گئے، 10 افراد مسلم کے ساتھ رہ گئے۔ اس دوران مسلم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو وہ دس آدمی بھی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ جب مسلم نے ایسی صورتحال دیکھی تو مسجد سے تنہا غریب الوطنی کی صورت میں باہر آئے اور کوفے کی گلیوں میں چلنے لگے۔ چلتے چلتے توعہ نامی عورت کے گھر کے دروازے کے سامنے پہنچے اور اس سے پانی طلب کیا، تو وہ عورت پانی لائی، مسلم نے پانی پیا۔ اس کے بعد مسلم نے پناہ طلب کی، اسی عورت نے اپنے گھر میں پناہ دے دی، لیکن اس کے بیٹے نے اس قضیے کی خبر ابن زیاد تک پہنچا دی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو طلب کیا اور اسے ایک لشکر کے ساتھ مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ لوگ اس عورت کے گھر کے قریب پہنچے اور مسلم کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو زرہ پہنی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان سے مقابلہ شروع کر دیا اور ان کی کثیر تعداد کو ہلاک کیا۔ محمد بن اشعث نے بلند آواز سے کہا، اے مسلم، تم ہماری امان میں ہو۔ مسلم نے کہا، دغا باز فاسق و فاجر لوگوں کی امان کوئی امان نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر جنگ لڑنے میں مشغول ہو گئے اور رجس کے عنوان سے شاعر حمران بن مالک کے اشعار پڑھے۔ ترجمہ: خدا کی قسم میں مارا نہیں جاؤں گا مگر آزادی کی حالت میں، اگرچہ مجھے موت کا جام تلخی اور سختی کے ساتھ ہی پینا پڑے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے دھوکے سے گرفتار کیا جائے۔ اسی طرح میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کو کڑوے پانی کے ساتھ مخلوط کروں۔ ہر شخص کو ایک نہ ایک دن مشکل کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن میں تم پر اپنی تلوار سے حملہ کروں گا اور مجھے تم سے کسی بھی قسم کے ضرر اور نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ابن زیاد کے لشکر نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے مسلم، محمد بن اشعث آپ سے جھوٹ نہیں کہہ رہا اور فریب نہیں دے رہا ہے۔ مسلم نے اس کی پرواہ نہ کی اور اپنا حملہ جاری رکھا، یہاں تک کہ تلواروں اور نیزوں کے زخموں کی کثرت سے جسم نڈھال ہو گیا اور ایک کمینے نے نیزے کے ساتھ پشت سے حملہ کیا، جس سے آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر گر پڑے۔ اس وقت آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اشقیہ جب آپ کو ابن زیاد کے پاس لے گئے تو مسلم نے اسے سلام نہ کیا۔ ایک سپاہی نے کہا، امیر کو سلام کرو۔ مسلم نے کہا، لعنت ہو تم پر، میرا یہ امیر نہیں ہے۔ ابن زیاد نے کہا، کوئی حرج نہیں، تم سلام کرو یا نہ کرو، قتل ہونا ہی ہے۔ مسلم نے کہا، اگر تو مجھے قتل کرے گا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ تم سے زیادہ ناپاک افراد نے مجھ سے زیادہ بہتر افراد کو قتل کیا ہے، اور اس سے پست بات یہ ہے کہ تم لوگوں کو بے غیرتی سے قتل کرتے ہو اور دردناک حالت کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہو اور اپنی بے غیرتی کو ظاہر کرتے ہو۔ جب تم دشمن پر غلبہ پاتے ہو تو اس کے ساتھ بدترین سلوک کرتے ہو، تم ظلم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مکر و فریب میں کوئی تمہارا ثانی نہیں ہے۔ ابن زیاد نے کہا، اے نافرمان فتنہ گر، تو نے اپنے امام سے بغاوت کی ہے اور مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کو پارا پارا کیا ہے۔ مسلم نے کہا، اے ابن زیاد، تو جھوٹ بولتا ہے، مسلمانوں کے اتحاد و وحدت کو معاویہ اور اس کے بیٹے یزید نے تباہ و برباد کیا ہے، اور فتنے کو تو اور تیرے باپ زیاد بن عبید نے ایجاد کیا ہے۔ عبید قبیلہ بنی علاج کا غلام تھا اور ان کا تعلق ثقیف سے تھا۔ مجھے امید ہے کہ خداوند مجھے شہادت نصیب فرمائے گا اور یہ شہادت مجھے بدترین افراد کے ہاتھوں سے ملے گی۔ ابن زیاد نے کہا، اے مسلم، تو نے اقتدار کی ہوس میں یہ اقدام کیا، لیکن خدا نہیں چاہتا کہ تمہیں یہ مقام حاصل ہو، بلکہ وہ مقام اس کے اہل کے حوالے کر دیا۔ مسلم نے کہا، اے مرجانا کے بیٹے، تمہاری نظر میں اس مقام کا حقدار کون تھا؟ اس نے کہا، یزید بن معاویہ۔ مسلم نے کہا، الحمدللہ، ہم اس بات پر راضی ہیں کہ خداوند عالم ہمارے اور تمہارے درمیان حاکم ہو۔ ابن زیاد نے کہا، کیا تم بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ اس خلافت میں تمہارا بھی کوئی حصہ ہے؟ مسلم نے کہا، خدا کی قسم، میرا خیال نہیں بلکہ میں یقین رکھتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا، اے مسلم، مجھے بتاؤ، تم کس مقصد کے لیے اس شہر میں آئے ہو کہ اس کے نظم و نسق کو درہم برہم کر دیا؟ مسلم نے کہا، میں اختلاف اور شورش برپا کرنے کے لیے نہیں آیا، مگر چونکہ تم نے برے اعمال انجام دیے اور نیک اعمال کو تباہ کیا اور لوگوں کی مرضی کے بغیر ان پر حاکم بن بیٹھے ہو اور انہیں حکم خدا کے خلاف اور ان کے ان کو حکم خلاف خدا حکم خدا کے خلاف کیا ہے اور ان کے ساتھ ایران اور روم کے بادشاہوں جیسا سلوک کیا، لہٰذا ہم آئے ہیں کہ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیں، برے کاموں سے روکیں اور انہیں قرآن و سنت پیغمبر اسلام کا تابع بنائیں، اور ہم اس کام کے لیے سب سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ ابن زیاد نے یہ سن کر آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امام حسین اور حسن و حسین علیہ السلام کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ مسلم نے کہا، تو اور تیرا باپ ان گالیوں کا زیادہ حقدار ہے، اے دشمن خدا، تو جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے کر۔ حضرت مسلم اور حضرت ہانی کی شہادت۔ ابن زیاد نے بکر بن حمران کو حکم دیا کہ مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پر لے جائے اور اسے قتل کر دے۔ مسلم راستے میں خدا کی تسبیح پڑھتے رہے اور خداوند سے مغفرت کی دعا کرتے رہے اور حضرت محمد و آل محمد پر درود بھیجتے رہے، اور جب چھت پر پہنچے تو ظالم نے مسلم کے جسم سے سر کو جدا کر دیا اور ان کے جسد اطہر کو دارالعمارہ کی چھت سے نیچے پھینک دیا۔ ابن زیاد نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قاتل نے جواب دیا کہ جب میں مسلم کو قتل کر رہا تھا، ایک سیاہ چہرے والا بدصورت مرد میں نے دیکھا کہ جو میرے مد مقابل کھڑا تھا اور اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں سے چبا رہا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر اس قدر خوف زدہ ہو گیا ہوں کہ اس طرح میرا دل کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوا تھا۔ ابن زیاد نے کہا، شاید مسلم کے قتل کرنے سے تم پہ یہ وحشت طاری ہو گئی ہے۔ اس کے بعد حکم دیا کہ ہانی کو لایا جائے۔ ان کو قتل کرنے کے لیے ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو اس دوران ہانی کہہ رہے تھے، میرا قبیلہ کہاں ہے؟ میرے رشتہ دار کہاں ہیں؟ جلاد نے کہا، اپنی گردن آگے لاؤ۔ ہانی نے کہا، خدا کی قسم، اپنے قتل میں تیری مدد نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد کا غلام، کہ جس کو رشید کہتے ہیں، اس نے تلوار کے ذریعے ہانی کو قتل کر دیا۔ حضرت مسلم اور ہانی کی شہادت کے سلسلے میں عبداللہ بن زہیر اسدی نے یہ مرثیہ پڑھا ہے۔ اس مرثیے کو کہنے والے شاعر ایک قول کے مطابق فرزدق ہیں، اور بعضوں نے کہا ہے کہ سلیمان حنفی ہیں۔ اشعار کا ترجمہ، اے قبیلہ یہ مزحج، اگر نہیں جانتے کہ موت کیا ہے تو کوفہ کے بازار میں مسلم اور ہانی کو دیکھنے کے لیے آؤ۔ ایک وہ مرد شجاع ہے کہ جس کے چہرے کو تلواروں نے زخمی کیا، اور دوسرے وہ مرد شجاع کہ جس کو قتل کرنے کے بعد قصر کی چھت سے نیچے گرا دیا گیا۔ ابن زیاد نے انہیں اسیر کیا اور دوسری صبح سے لوگوں کے لیے ایک داستان بن گئی، اور تم ایسے جسد کو دیکھو کہ موت نے جس کے رنگ کو متغیر کر دیا اور جس کا خون راستے میں بہہ رہا ہے، ایسا جوان مرد جو باحیا عورتوں سے بھی زیادہ باحیا ہے، جو دو دھاری سیقل کی ہوئی تلوار سے بھی تیز کاٹنے والی ہے۔ کیا اسما بن خارجہ، کہ جس نے ہانی کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا، وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور وہ قتل ہونے سے امان میں رہے، در حالانکہ قبیلہ یہ مزحج اس سے ہانی کے خون کے طلبگار ہیں، تو اس وقت قبیلہ مراد ہانی کے اطراف چکر لگا رہے تھے اور ایک دوسرے سے اس کا حال پوچھ رہے تھے، اس کے لیے فکر مند تھے۔ اے قبیلہ یہ سراد، اگر تم اپنے بھائی ہانی کے خون کا بدلہ نہیں لیتے تو تمہاری مثال ان عورتوں کی ہے کہ جو کم پیسوں پر اپنی آبرو بیچنے پر تیار ہو جاتی ہیں۔ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی شہادت کے بارے میں یزید کو خبر دی۔ چند دنوں کے بعد اس کا جواب آیا جس میں اس نے ابن زیاد کے اس عمل کا شکریہ ادا کیا اور لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تمہاری طرف کوفے آ رہے ہیں، لیکن اس وقت تمہیں چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آؤ اور ان سے انتقام لو، اور اگر کسی کے بارے میں مخالفت کا وہم و خیال بھی ہے تو اسے فوراً زندان میں ڈال دو۔ امام حسین علیہ السلام کی عراق روانگی۔ امام حسین علیہ السلام 3 ذی الحج بروز منگل اور ایک قول کے مطابق 8 ذی الحج بروز بدھ 60 ہجری کو مسلم کی شہادت سے مطلع ہوئے ہونے سے پہلے مکہ سے روانہ ہو چکے تھے۔ جس دن امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکلے اسی دن مسلم کی شہادت واقعہ ہوئی۔ روایت میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے عراق روانہ ہونے لگے تو آپ نے لوگوں کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: خداوند کریم کی حمد و ثناء اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد فرمایا، موت بنی آدم کے لیے اسی طرح باعث زینت ہے جس طرح جوان عورت کے گلے میں ہار باعث زینت ہے۔ میں اپنے آباء و اجداد کی زیارت کا شدت سے مشتاق ہوں، جس طرح کہ حضرت یعقوب حضرت یوسف کی زیارت کے مشتاق تھے۔ میرے قتل ہونے کی جگہ مشخص ہو چکی ہے اور مجھے یقیناً وہاں پہنچنا ہے۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ جنگل کے بھوکے بھیڑیے اور کربلا کے درمیان میرے جسم کو پارا پارا کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے بھوکے پیٹوں کو بھر لیں اور اپنی خالی جھولی کو اس سے پر کر لیں۔ لکھی ہوئی تقدیر سے فرار ممکن نہیں، اور خدا جس کام پر راضی ہوتا ہے ہم اہل بیت بھی اسی پر راضی ہوتے ہیں، اور جو خدا کی طرف سے بلا نازل ہوتی ہے ہم اس پر صبر و شکر کرتے ہیں۔ خداوند کریم ہمیں صبر کرنے والوں کا اجر عطا کرے گا۔ ہم پیغمبر خدا کے جسم کے ٹکڑے ہیں اور ان سے جدا نہیں ہیں، اور جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے، اور ہمارے وسیلے سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور خداوند کریم نے اپنے رسول سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرے گا۔ جو بھی ہمارے ساتھ خدا کے لیے قربان ہونے پر تیار ہے اور لقائے خداوند کا مشتاق ہے وہ ہمارے ساتھ چلے، بس کیونکہ خداوند کریم کی مدد سے ہم کل صبح مکہ سے روانہ ہو جائیں گے۔ ابو جعفر محمد بن جریر طبری امامی اپنی کتاب دلائل الامامہ میں بسند خود روایت کرتے ہیں کہ ابو محمد و اقدمی اور زرارہ کہتے ہیں کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام سے عراق کی طرف روانہ ہونے سے پہلے ملاقات کی، اور ہم نے کوفیوں کی سستی کے بارے میں امام کو آگاہ کیا اور ان کی خدمت میں عرض کیا کہ کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے آسمان کی طرف اشارہ کیا تو آسمان کے دروازے کھل گئے، اور کثیر تعداد میں فرشتے کہ جن کی تعداد خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا امام کی خدمت میں نازل ہوئے، تو اس کے بعد فرمایا، اگر خداوند کریم کی مشیت نہ ہوتی کہ میرا بدن زمین کربلا کے قریب ہو اور مجھے اپنی شہادت کے اجر کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں الہی لشکر کی مدد سے اپنے دشمنوں سے جنگ کرتا، لیکن مجھے یقین ہے سوائے میرے بیٹے علی ابن حسین کہ میری اور میرے تمام ساتھیوں کی قتلگاہ کربلا ہے۔ معمر اپنی کتاب مقتل حسین میں روایت نقل کرتے ہیں، جیسے ہی ترویہ کا دن آیا عمر بن سعید بن عاص اپنے کثیر تعداد لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا کہ جس کو یزید نے مامور کیا تھا کہ اگر تم انہیں قتل کر سکتے ہو تو قتل کر دینا، اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم بھی ان سے جنگ کرنا، لیکن امام حسین علیہ السلام اسی دن مکہ سے روانہ ہو گئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس رات کی صبح کو امام حسین علیہ السلام مکہ سے روانگی کا ارادہ رکھتے تھے، اسی رات محمد بن حنفیہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، بھائی جان، آپ جانتے ہیں کہ کوفیوں نے آپ کے باپ اور بھائی کو فریب دیا، اور مجھے خوف ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی کہیں وہی سلوک نہ کریں۔ اگر آپ بہتر سمجھیں تو مکہ ہی میں رہ جائیں، کیونکہ آپ عزیز ترین افراد میں سے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ یزید بن معاویہ مجھے ناگہاں حرم خدا میں قتل نہ کرا دے اور میرے قتل کی وجہ سے حرمت بیت اللہ پامال ہو جائے۔ محمد بن حنفیہ نے کہا، اگر اس بات کا خوف ہے تو پھر آپ یمن کی طرف ہجرت کر جائیں، چونکہ وہاں آپ کی قدردانی کرنے والے ہوں گے اور اس طرح آپ تک یزید کی رسائی بھی نہ ہو سکے گی، یا آپ کسی صحرا اور جنگل میں چلے جائیں اور وہیں پر رہیں۔ تو امام نے فرمایا، میں تمہاری اس تجویز پر غور و فکر کروں گا۔ کاروان حسینی کی مکہ سے روانگی۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ امام حسین علیہ السلام مکہ سے روانہ ہوئے، اور جیسے ہی یہ خبر محمد بن حنفیہ کو ملی تو انہوں نے آ کر حضرت کے ناقے کی مہار پکڑ لی اور عرض کیا، اے بھائی جان، کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ میں اس بارے میں تعامل کروں گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں تو انہوں نے پوچھا، پھر آپ جانے میں کیوں اتنی جلدی سے کام لے رہے ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے جانے کے بعد مجھے نانا رسول اللہ کی خواب میں زیارت ہوئی، تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، اے حسین، تم عراق کی طرف روانہ ہو جاؤ، اللہ کی مشیت اسی میں ہے کہ تم قتل کیے جاؤ۔ محمد حنفیہ نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ جب قتل ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر حرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمراہ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رسول خدا نے خبر دی ہے کہ خدا کی مشیت اسی میں ہے کہ انہیں اسیر دیکھے۔ اس کے بعد محمد حنفیہ رخصت ہو کر چلے گئے۔ محمد بن یعقوب کلینی اپنی کتاب رسائل میں حمزہ بن حمران سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، میں ایک مجلس میں امام حسین علیہ السلام کی روانگی اور محمد بن حنفیہ کا ان کے ہمراہ نہ جانے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، جبکہ اس وقت مجلس میں امام صادق علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اے حمزہ، تمہارے لیے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ اس کے بعد مجھ سے محمد بن حنفیہ کے بارے میں کوئی سوال نہ کرنا۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے روانہ ہونے لگے تو انہوں نے ایک کاغذ طلب کیا اور اس پر لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین بن علی علیہ السلام کی طرف سے قبیلہ یہ بنی ہاشم کے نام، اما بعد، جو بھی میرے ساتھ چلے گا وہ شہید ہوگا، اور جو میرے ہمراہ نہ جائے گا وہ کامیاب نہ ہوگا۔ والسلام۔ فرشتوں کا امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے آنا۔ شیخ مفید محمد بن نعمان اپنی کتاب مولد النبی و مولد الاوصیاء میں اپنے اسناد معتبر کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت کی تو فرشتوں کی جماعتیں، جنہوں نے رسول خدا کی نصرت کی تھی، اس حالت میں کہ ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا اور بہشتی گھوڑوں پر سوار تھے، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کے بعد عرض کی، اے حجت خدا، پروردگار عالم نے بہت سی جنگوں میں ہمارے توسط سے آپ کے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی، اب ہمیں آپ کی نصرت کے لیے بھیجا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا، میری اور آپ کی وعدہ گاہ کربلا ہے کہ میں اس جگہ قتل کیا جاؤں گا، جب میں کربلا پہنچوں گا تو اس وقت میرے پاس آنا۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم خدائے متعال کی طرف سے مامور ہیں کہ آپ کے فرمان کی اطاعت کریں، اگر آپ کو اپنے دشمن سے خوف ہے تو ہم آپ کی خدمت میں رہیں۔ امام نے فرمایا، جب تک میں کربلا نہ پہنچ جاؤں اس وقت تک وہ مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ مومن جنات کا امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے آنا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں مومن جنات کے گروہ آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کے شیعہ اور آپ کا ساتھ دینے والے ہیں، جو بھی آپ چاہیں کہ وہ ہمیں حکم فرمائیں، اگر آپ دستور دیں تو ہم آپ کے تمام دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں اور آپ اپنے وطن میں ہی رہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی اور ان سے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا جو میرے جد امجد رسول خدا پر نازل ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لوگوں سے کہو اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو تو جس کے مقدر میں قتل کیا جانا لکھا ہے وہ ضرور اپنی قبروں تک پہنچ جائیں گے۔ تو امام نے فرمایا، مدینے میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس اگر میں اپنے گھر میں رہوں تو ان اشقیا کا امتحان اللہ تعالیٰ کس چیز سے لے گا اور میری قبر میں کون جائے گا۔ درحقیقت جس دن خداوند متعال نے زمین کا فرش بچھایا تو اس نے سرزمین کربلا کو میرے لیے منتخب کیا اور ہمارے شیعوں اور دوستوں کی پناہ گاہ قرار دیا، اور ان کے اعمال اور ان کی دعاؤں کو اس جگہ قبول فرمائے گا۔ ہمارے شیعہ وہاں پر آباد ہوں گے اور ان کے لیے دنیا و آخرت میں امان ہوگی۔ لیکن تم ہفتے کے دن جو عاشورہ کا دن ہے میرے پاس آنا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ جمعے کے روز آنا کہ میں اس دن عصر کے وقت قتل کیا جاؤں گا اور میرے رشتہ داروں اور بھائیوں میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، اور ہمارے سروں کو یزید کے پاس لے جایا جائے گا۔ اس دن میرے پاس آنا تو جنہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم اگر آپ کے امر کی اطاعت ہم پر واجب نہ ہوتی تو آپ کی اجازت کے بغیر قبل اس کے کہ وہ آپ کو کوئی آزار پہنچاتے آپ کے تمام دشمنوں کو نیست و نابود کر دیتے۔ امام نے فرمایا، خدا کی قسم ہم اس سے زیادہ انہیں قتل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد ان پر اتمام حجت کرنا ہے تاکہ جو بھی ہلاک ہوں وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہوں اور جو سعادت کو پہنچے وہ بھی دلیل کے ساتھ۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کو جاری رکھا، یہاں تک کہ منزل تنعیم تک پہنچے تو اس جگہ پر آپ کی ملاقات ایک قافلے سے ہوئی کہ جو والی یمن بحیر بن یسار کی طرف سے یزید کے لیے ہدیہ لے کر جا رہے تھے۔ چونکہ مسلمانوں کے امور کے حقیقی حاکم امام حسین علیہ السلام تھے، لہٰذا انہوں نے ان قافلے والوں سے وہ ہدیہ لے لیا اور اونٹ کے مالکوں سے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی چاہے ہمارے ساتھ عراق تک چلے، ہم اس کا کرایہ ادا کریں گے اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اور جو افراد واپس یمن جانا چاہتے ہیں ہم انہیں یہاں تک کا کرایہ دیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ امام کے ہمراہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، بعض لوگ واپس چلے گئے، اور پھر وہاں سے کوچ کر کے منزل ذات عراق پر پہنچے تو اس مقام پر بشیر بن غالب سے ملاقات ہوئی جو عراق سے آ رہے تھے، اور ان سے پوچھا کہ اہل عراق کی کیا خبر ہے۔ جواب دیا کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں بنو امیہ کی مدد کریں گی۔ حضرت نے فرمایا، تم نے درست کہا، خدا جو چاہتا ہے وہی انجام دیتا ہے اور جس کا ارادہ کرتا ہے اسی کا حکم کرتا ہے۔ قافلہ روانہ ہوا، دوپہر کے وقت مقام ثعلبیہ پر پہنچے تو آپ کو نیند آ گئی۔ ایک لحظے کے بعد بیدار ہوئے تو فرمایا کہ میں نے ہاتف غیبی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ بہت جلدی سے جا رہے ہیں اور موت آپ کو بہشت کی طرف جلدی سے لے جا رہی ہے۔ آپ کے فرزند انجمند علی اکبر علیہ السلام نے کہا، یا ابتا فلسنا علی الحق، اے بابا جان، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا، کیوں نہیں، خدا کی قسم ہم حق پر ہیں۔ تو علی اکبر نے کہا، پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے نور عین، خدا تم کو جزائے خیر دے، اس رات آپ نے مقام